بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے پاکستان میں دہشت گردی کے روز افز واقعات اور شیعہ مسلمانوں کی نسل کشی یا ان پر دہشت گردانہ حملے۔ اس موضوع پر گفتگو ہوگی معزز مہمانوں سے، مگر مختصر سے وقفے کے بعد۔ یہ ناظرین، پشاور ایئرپورٹ پر دہشت گردوں کا حملہ ہوا، ابھی قوم سکتے میں تھے ہی کہ پاکستان کے ممتاز اور سینئر سیاستداں بشیر بلور پر جس طرح سے قاتلانہ حملہ ہوا اور وہ جاں بحق ہوئے، وہ داستان اور المناک سانحہ بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے اور نظروں کے سامنے بہرحال ہے۔ اس کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ کراچی سے سرگودا جانے والی کراچی میں جو بس کا دھماکہ ہوا، ابھی قوم اس کا ہی غم منا رہی تھی کہ خاصہ دار فورسز کو بھی اغوا کر کے انہیں قتل کیا گیا۔ اور اس کے بعد پنجاب سے ایران زیارت کے لیے آنے والے زائرین کی بسوں پر مستون کے علاقے میں دھماکہ ہوا۔ پاکستان میں یوں تو دہشت گردی کافی عرصے سے جاری ہے، لیکن پچھلے چند مہینوں اور خاص طور پر چند ہفتوں کے درمیان کافی تیزی کے ساتھ دہشت گردانہ واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ ان سب واقعات کے پیچھے کون سے عناصر، کون سے ہاتھ اور کون سے محرکات کار فرما ہیں، اس پر ماضی میں بھی گفتگو ہوتی رہی ہے اور آج بھی زیادہ کھل کر اس پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ مگر پہلے ہمارے ساتھیوں نے کچھ ایک رپورٹ اس سلسلے میں تیار کی ہے، اسے ملاحظہ کیجیے، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں بھی۔
پاکستان یوں تو ایک عرصے سے دہشت گردی کا شکار چلا آ رہا ہے اور ہزاروں بے گناہ شہری، سیکیورٹی اہلکار اور حساس تنصیبات دہشت گردوں کا نشانہ بن چکی ہیں، مگر پچھلے چند مہینوں اور خصوصاً چند ہفتوں سے تخریب کاری اور انسانیت کے خلاف جرائم کے واقعات میں کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے۔ کراچی میں اندرون ملک جانے والی بس میں دھماکہ ہوا، خیبر پختونخوا میں 21 سیکیورٹی اہلکاروں کو اغوا کرنے کے بعد طالبان نے قتل کر ڈالا، اور پھر مستونگ میں پنجاب سے ایران جانے والی زائرین کی 3 بسوں پر ریموٹ کنٹرول کار بم حملے میں 19 مسافروں کے زندہ جل جانے کا المناک سانحہ پیش آ گیا۔ پاکستان میں شیعہ مسلمانوں اور خاص طور پر ایران جانے والے زائرین کو نشانہ بنائے جانے کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ اس سے قبل 23 جون 2011 کو دہشت گردوں نے کوئٹہ بائی پاس کے قریب ایران جانے والی زائرین کی بس پر فائرنگ کر کے 4 افراد کو شہید اور 9 کو زخمی کر دیا تھا۔ اس کے صرف ایک ماہ کے بعد یعنی 29 جولائی 2011 کو کوئٹہ شہر میں زائرین کی بس کو دہشت گردوں نے اپنے حملے کا نشانہ بنایا، جس میں 7 زائرین شہید اور متعدد زخمی ہوئے۔ ابھی اس واقعے کو 2 ماہ بھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ دہشت گردوں نے ایک بار پھر 20 ستمبر 2011 کو کوئٹہ سے تافتان کے راستے میں ایران جانے والے زائرین کی ایک بس کو روکا اور اس میں سوار شیعہ مسلمانوں کو اتارنے کے بعد قطار میں کھڑا کر کے انہیں خودکار ہتھیاروں سے بھون ڈالا۔ اس انسانیت سوز سانحے میں 31 زائرین شہید اور درجنوں زخمی ہوئے۔ یہ واقعہ تو صرف شیعہ زائرین پر ہونے والے حملوں کے بارے میں تھے، اور اس میں پاکستان کے دیگر شہروں اور قصبوں میں ہونے والے دہشت گردانہ حملوں کے اعداد و شمار شامل نہیں، جن میں زیادہ تر شیعہ مسلمانوں کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ شیعہ مسلمانوں کے خلاف ہونے والے اس منظم حملوں کے اجمالی جائزے کے مطابق سن 2012 میں جنوری سے اپریل تک بالترتیب 58، 30، 73 اور 70 شیعہ مسلمانوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنا کر شہید کیا گیا، یعنی سال کے ابتدائی 4 ماہ کے دوران 231 شیعہ مسلمان شہید ہوئے، جن میں ڈاکٹر، انجینئرز، جج، وکلا، مذہبی اسکالر اور پروفیسر صاحبان بھی شامل ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق سن 2012 کے دوران پاکستان میں 600 شیعہ مسلمان شہید ہوئے۔ تشدد اور دہشت گردی کے شکار پاکستانی معاشرے میں عسکریت پسندی عروج پر ہے، اور طالبان، لشکر جنگوی، جیش الاسلام، اسی جیسی دیگر عسکریت پسند تنظیمیں پورے ملک میں متحرک ہیں، اور بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کی سرگرمیوں پر روک لگانے والی کوئی قوت پاکستان میں موجود نہیں ہے۔ آج عالم اسلام کا درد رکھنے والا ہر ذی شعور مسلمان اور محب وطن پاکستانی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا ہے اور پاکستان کی سلامتی اور بقا کے لیے فکر مندی کا شکار ہے، اور وہ اس کے ذہن میں نہ جانے کتنے اندیشے اور سوالات گردش کر رہے ہیں، جن میں شاید سب سے پہلا سوال یہ ہو کہ اس صورتحال کا ذمہ دار کون ہے اور ملک کو اس بحرانی صورتحال سے نکالنے والی قوتیں کہاں ہیں۔
جی ناظرین، کافی حد تک آپ نے یہ جو ہماری رپورٹ ملاحظہ فرمائی اس سے تصویر کا رنگ صاف ہو گیا ہوگا اور آپ کی سمجھ میں یہ بات آ گئی ہوگی کہ آج ہمارا موضوع گفتگو کس نہج پر ہوگا۔ پاکستان جو ایک عرصے سے دہشت گردی کا شکار چلا رہا ہے، پاکستان کے طول و عرض میں کوئی بھی مقام، حتیٰ جی ایچ کیو جیسا مستحکم اور مضبوط اور توانا ادارہ بھی نہیں بچ سکا دہشت گردوں کی دہشت گردانہ کاروائیوں سے، تو آخر ان دہشت گردوں کا کس طرح سے مقابلہ کیا جائے اور دہشت گردوں کو لگام دینے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا صرف طاقت کے ذریعے ہی انہیں لگام دی جا سکتی ہے یا اس کے اور بھی کچھ طریقے اور کچھ روشیں ہیں؟ کیا قوم اپنے اتحاد اور متحد ہو کر اس طرح کی لعنت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، جیسا کہ بشیر بلور صاحب کے قتل کے بعد تقریباً تمام سیاسی جماعتوں کی طرف سے یہ آواز اٹھی تھی کہ وقت آ گیا ہے کہ قوم اور تمام سیاسی جماعتیں متحد ہوں اور دہشت گردی کی اس لعنت کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی ٹھوس اور مضبوط لائحہ عمل اور حکمت عملی تیار کریں۔ بہرحال ابھی آپ نے سنا کہ تازہ ترین واقعہ جو اس سلسلے کا ہوا وہ یہ کہ مستونگ میں ان مسافر بسوں پر جو زائر تھے، جو زیارت کے لیے ایران آ رہے تھے، ان کو نشانہ بنایا گیا اور 20 یا اس سے زائد افراد شہید کیے گئے۔ اس سے پہلے سیکورٹی کے اہلکاروں کو مارا گیا، اس سے پہلے کراچی سے سرگودا جانے والی بس پر حملہ کیا گیا، اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ سینئر سیاستداں بشیر بلور صاحب کو قتل کیا گیا، اور پشاور ایئرپورٹ پر حملہ تو آپ سب کو یاد ہے، اور کراچی آئے دن تشدد اور ٹارگٹ کلین کا شکار رہتا ہے۔ چلتے ہیں سیدھے اسلام آباد اسٹوڈیو، جہاں پر موجود ہیں پاکستان کے ممتاز دانشور اور عالمی امور کے ماہر ڈاکٹر قندیل عباس صاحب۔ السلام علیکم جناب۔
جی وعلیکم السلام۔
ڈاکٹر صاحب، اس وقت پاکستان اور پاکستان کے حالات سے دلچسپی رکھنے والے متعدد حلقوں کو یہی فکر ہے، ان کے ذہن میں یہی ایک سوال ہے کہ اگرچہ 9/11 کے بعد سے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہے ہیں اور تواتر کے ساتھ ہوتے رہے ہیں، کبھی چھوٹے، کبھی بڑے، کبھی سنگین، کبھی ہلکے پھلکے، لیکن ہوتے رہے ہیں، لیکن پچھلے چند مہینوں اور خاص طور پر چند ہفتوں میں ان میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہوا ہے، تو ان پچھلے چند ہفتوں اور مہینوں میں جو تیزی کے ساتھ اضافہ ہوا ہے، کیا اس کی کوئی خاص وجہ نظر آ رہی ہے؟
دیکھیے، یہ جو اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں دہشت گردی کے واقعات میں، یہ تو پچھلے تقریباً مجموعی طور پر اگر پچھلے 10 سالوں کو لیں تو اس میں تو اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہے ہیں، لیکن مجموعی طور پر یہ پچھلے 30 سالوں سے ایسی دہشت گردی کا ایک سلسلہ پاکستان میں شروع ہوا ہے کہ جس میں بعض اوقات بہت زیادہ تیزی آ جاتی ہے، بعض اوقات یہ سلسلہ کچھ تھم جاتا ہے، لیکن آج تک یہ سلسلہ رکا نہیں۔ اور 30 سال پہلے سے میری مراد، یعنی 30 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا کہ جب سوویت یونین نے افغانستان پہ قبضہ کیا، اور اس کے بعد ویسٹرن فورسز اور پاکستان کے لوکل جو ایڈمنسٹریشن تھی، اس وقت انہوں نے جو اسٹریٹجی بنائی وہ یہ تھی کہ پاکستان کے اندر سے بھی اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی مجاہدین کے نام پر کچھ لوگوں کو ریکروٹ کیا جائے اور جہاد کے نام پر ان کو افغانستان میں انوالو کیا جائے، اور اصل اس کے پیچھے جو مقاصد تھے وہ یہ تھے کہ جو ویسٹرن فورسز تھیں ان کے پاس اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ افغانستان جیسے ہارڈ اینڈ ٹف بیٹل فیلڈ کے اندر وہ اپنے آپ کو انوالو کرتے، تو انہوں نے خود پیچھے رہ کر کچھ مسلمان ممالک سے نوجوانوں کو جہاد کے نام پر اکٹھا کیا اور وہاں جا کر ان کو انگیج کیا۔ یہ سلسلہ اس وقت جب ان لوگوں کا انگیج کیا گیا، اس وقت تک تو ٹھیک تھا، اس کا اثر صرف افغانستان کے اندر اور اس بیٹل فیلڈ کے اندر نظر آتا تھا، لیکن دہشت گردی کا سلسلہ اس وقت شروع ہوا جب امریکہ اور ویسٹرن کنٹریز ان مجاہدین کو، سو کالڈ مجاہدین کو، اس ایریے کے اندر چھوڑ کر، یعنی پاکستان اور افغانستان کا جو سرحدی علاقے ہیں اس میں ان کو چھوڑ کر وہ یہاں سے نکل گئے، ان کے اپنے مقاصد پورے ہو گئے تھے، اور یہ لوگ وہاں پہ جب چھوڑ کر ان کو نکل جاتے ہیں، اب یہ مسلح لوگ تھے، ٹرینڈ لوگ تھے، اور ان کے پاس واپس اپنے ملکوں پہ جانے کے لیے بھی کوئی آپشن نہیں تھا، اس لیے کہ زیادہ تر عرب ملکوں سے یہ لوگ آئے تھے، اور وہاں کی حکومتوں نے اس وقت جب پاکستان کی طرف سے کہا گیا جی آپ کے یہ سٹیزنز ہیں ان کو واپس لے لیں، تو انہوں نے ان کو واپس لینے سے انکار کر دیا، اور ویسٹرن کنٹریز نے بھی اس کی کوئی سلوشن نہیں دیا۔ ظاہر ہے یہ جو مسلح لوگ تھے، یہاں ان کی شادیاں ہو چکی تھیں، یہاں پر ان کے کنبے تھے، یہاں پہ فیملیز تھیں، تو انہیں اپنی لائف کو آگے بڑھانے کے لیے، چلانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا، تو ظاہر ہے کہ پھر کچھ تو سیلف موٹیویٹڈ انداز میں کچھ ایتھنک گروپس میں چلے گئے، یعنی نسلی بنیادوں پر، قومیتی بنیادوں پر انہوں نے انتہا پسندی شروع کر دی، اور ایک بڑی تعداد ان کی جو ہے وہ مذہبی گروپوں کے ہاتھوں چڑھ گئی، اور انہوں نے اس انداز میں آگے بڑھنا شروع کر دیا، اور پھر اس میں پیچیدگی اور زیادہ اس وقت آ گئی جب انٹیلیجنس ایجنسیز نے اور جو اسلام دشمن طاقتیں انہوں نے ان گروپوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اسی بنیاد پر میں سمجھتا ہوں کہ حالیہ جو تیزی آئی ہے اس دہشت گردی کے واقعات میں، اس کو جو ٹرم عام طور پہ سیکٹیرینزم کی یا فرقہ وارانہ فسادات کی یوز کی جاتی ہے، میں بالکل اس سے ایگری نہیں ہوں، اس لیے کہ پاکستان میں فرقہ واریت کا قطن کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں کے مسلمان آپس میں مل کے چل رہے ہیں اور آپس میں بھائی چارہ ہیں ان کا، آپس میں رشتے ناتے ہیں، میلاد کے جلوس ہوں یا آزاداری کے جلوس ہوں، کسی قسم کے پروگرام ہوں، پورے پاکستان کی جو 65 سالہ تاریخ ہے اس میں مشترکہ طور پر تمام مسلمان یہ سارے پروگراموں میں شامل ہوتے رہے ہیں، اور اس کے اندر اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں عام طور پر گلی محلوں کے اندر ہمیں ایسا کوئی فساد نظر نہیں آتا، بلکہ ٹارگیٹڈ جو آپریشنز کیے جا رہے ہیں یا کلنگز ہوتی ہیں وہ خالصتاً دہشت گردی کا مسئلہ، اور اس کو کسی طور پہ فرقہ واریت قرار نہیں دیا جا سکتا۔ حالیہ دنوں میں جو اس میں تیزی آئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے پیچھے خاص طور پہ افغانستان سے چونکہ امریکہ نکل رہا ہے، اور اس نکلنے کے بعد اس ریجن میں جو فیوچر کے اندر جو چینجز آنی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے سیناریو میں، اس کے تناظر میں ساری چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔
بہت شکریہ آپ کا۔ چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو، یہاں پر موجود ہیں عالمی امور کے ماہر ڈاکٹر عنایت اللہ اندرابی صاحب، السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
ڈاکٹر اندرابی صاحب، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ 2001 کے بعد، یعنی 9/11 کے بعد پاکستان میں دہشت گردانہ واقعات کا سلسلہ شروع ہوا، حالانکہ آپ بھی اور میں بھی اور قندیل صاحب بھی اور بہت سے ہمارے ناظرین اس بات سے اتفاق کریں گے کہ یہ تاثر غلط ہے کہ 2001 کے بعد سے ہی، آپ دیکھیں کہ 2001 کے بعد سے جو دہشت گردانہ واقعات ہوئے ہیں وہ پورے پاکستان میں ہر طبقے، خواہ وہ شیعہ ہوں، سنی ہوں، سیکورٹی فورسز ہوں، ملٹری کیمپ ہو، پولیس کیمپ ہو، بریلوی ہوں وغیرہ وغیرہ، حنفی ہوں، ہر مسلک کے خلاف ہوئے، لیکن 2001 سے پہلے دہشت گردانہ واقعات جو ہوتے تھے وہ ایک خاص فرقے، یا کھلے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ شیعہ مسلمان ان کے امام بارگاہوں، ان کے عزاداری کے جلوسوں پر ہوتے تھے، یعنی دہشت گردی آپ 90s میں دیکھیں، 90 کے عرصے میں دیکھیں تو اس وقت بھی محرم اور عزاداری کے جلوسوں پر دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہے، مسجدوں پر حملے ہوتے رہے۔ تو آپ کیا نہیں سمجھتے کہ یہ جو آج دہشت گردی اتنی جڑ پکڑ چکی ہے، اس کا آغاز اسی وقت سے ہوا جب شیعہ مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا، اور اگر اسی وقت کیا کہتے ہیں غربہ کشتن روز اول والی بات صادق آ جاتی تو کیا یہ جو دہشت گردی کی جڑیں اس وقت اتنی پھیل چکی ہیں، پھیل سکتی تھیں آپ کے خیال میں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ڈاکٹر قندیل عباس نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اس کا ایک ہسٹوریکل ارتقاء بیان کیا ہے کہ یہ کس طرح یہ سارا فنومنن ڈیولپ ہوا، کس طرح اس کا ارتقاء ہوا۔ تو یہ جو آپ نے 2001 کی بات کی، تو اس سے ہمیں دو ریفرنس پوائنٹس ملتے ہیں، ایک تو 2001، اور دوسرا وہ جب سوویت یونین نے افغانستان پہ چڑھائی کی اور جہاد کے نام پر پاکستان نے مختلف ممالک سے لوگوں کو امپلائی کیا اور انہوں نے سوویت یونین کے خلاف لڑا۔ تو وہ تھا کچھ کیا کہیں اس کو، وہ 1979 کے کچھ قریب تھا وہ وقت۔ تو اس طرح ہمیں دو ریفرنس پوائنٹس ملتے ہیں، ایک وہ 1979 یا اس کے بعد تھوڑا 1980 اور پھر 2001. تو میں اس تناظر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس دوران میں یہ ہوا کہ اب دیکھیے اس کو آپ ایران کا جو اسلامی انقلاب آیا وہ دیکھیے، اس وقت جب ہم کسی بھی تاریخ کا یا سیاست کا ذکر کریں گے تو اس میں لازماً اس کا ذکر آئے گا، اس لیے کہ اس سے دنیا کی ایک نئی جہت مقرر ہوئی، یعنی امریکہ کی فورن پالیسی میں ایک نیا مد، ایک نیا آئٹم آ گیا، اور اس وقت سب لوگ اس پہ متفق ہیں کہ اس وقت امریکہ کی اسٹیٹ پالیسی میں، فورن پالیسی میں اس وقت ایران کے ساتھ نمٹنا یہ سرفہرست ہے، اور پچھلے سالوں میں یہ سرفہرست رہا ہے. تو اس ضمن میں کئی چیزیں ہوئی ہیں، اور اسی ضمن میں میں اس کو بھی دیکھتا ہوں کہ جب افغانستان میں ان تمام لوگوں کو لایا گیا، بہت ہی ڈائی ہارڈ قسم کے یہ لوگ تھے، سلفی خارجی اس طرح ٹائپ کے، یعنی بہت ہی ڈائی ہارڈ ٹائپ کے لوگ، تو مجھے یہ معلوم ہے کہ یہاں وہاں جو کیمپس تھے پاکستان میں، ان کیمپس میں کیا لٹریچر بانٹا گیا، اور وہ امریکہ میں اس کی پلاننگ ہوئی اور انہی کے پیسوں سے وہ بانٹا گیا، کتنا لٹریچر، کتنی کتابیں منافرت پھیلانے والی. اور اصل میں میں نے ایران کا ذکر اس لیے کیا کہ اس میں خاص پہلو یہ تھا کہ ایران کا اسلامی انقلاب پاکستان کو متاثر نہ کر سکے، اور ایران کے خلاف ایک پورا ایک ذہن تیار کیا جائے پاکستان میں ایک شیعہ انداز میں، یعنی شیعوں کے خلاف نفرت. تو ایک سٹیریو ٹائپ، یعنی اس وقت کا جو میڈیا، اس وقت کی جو اسٹریٹجی ہوتی ہے وہ ایک سٹیریو ٹائپ کریٹ کرتے ہیں، یعنی آپ ایک ہی پیکیج تیار کرتے ہیں جس میں شیعہ، ایران، اسلامی انقلاب، یہ سارا کچھ اس میں چلا جاتا ہے. تو اس بات کی شہادتیں ہیں کہ باضابطہ کوشش ہوئی اور بہت ہی ایک فرقہ وارانہ اور نفرت والی فضا پیدا کی گئی. اب 2001 میں جو ہوا، اب دیکھیے یہ دلچسپ بات ہے، 2001 تک یہ جو فورسز وہاں تیار کیے گئے، منافرت والے، نفرت والے، یہ انہوں نے آلموسٹ پاکستان کی اسٹیٹ کو قابو میں کیا تھا. اس بات کی شہادتیں ہیں کہ وہاں کا پرائم منسٹر اس وقت 2001 سے پہلے جو معاملات ہوتے تھے ان کو باضابطہ دہشت گردوں کے ساتھ ان کے کانٹیکٹس ہوا کرتے تھے. وہاں کے پرائم منسٹر، ان کو کہا جاتا تھا کہ آپ کو امیر المومنین بنایا جائے گا. تو اس طرح کی ایک بہت ہی آلموسٹ پاکستان کی اسٹیٹ ان لوگوں نے آلموسٹ قابو میں کی تھی. اب 2001 کے بعد جو امریکہ کا ایجنڈا بنا اور پاکستان کو جو کرنا پڑا، تو اس نتیجے میں پاکستان ان کے آمنے سامنے آ گیا، ان فورسز کے آمنے سامنے. تو اسی لیے آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد ذرا دہشت گردی کا ایک نیا پہلو سامنے آیا کہ یہ دہشت گردی اینٹی اسٹیٹ بن گئی. اینٹی اسٹیٹ، اس سے پہلے یہ اینٹی اسٹیٹ نہیں تھی، اس لیے کہ اس نے آلموسٹ اسٹیٹ کو قابو کیا تھا. تو اب اس کو ہمیں اسی انداز میں دیکھنا ہے کہ یہ وہ دہشت گردی ہے جس کا ہم نے ہسٹوریکل اوریجن تلاش کیا، جو میں کہہ رہا تھا کہ ڈاکٹر قندیل عباس نے اس کی اچھی نشاندہی کی. تو اب اس وقت جو معاملہ ہے، تو معاملہ یہی ہے کہ یہ ایک پورا پیوست ایک چیز ہے پاکستان کے، پاکستان کی اسٹیٹ.
بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت اچھی گفتگو آپ سے. چلیے ڈاکٹر صاحب، میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں. میں بہت اچھی آپ نے تحلیل اور تجزیہ کیا، میں پھر حاضر ہوں گا. ڈاکٹر قندیل عباس صاحب، مستونگ کا ہی ایک واقعہ آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے پیش آیا، اور اسی طرح کی بس زائرین کی تھی جو ایران زیارت کے لیے آ رہی تھی. مستونگ یا غالباً بلوچستان کو کوئی اور علاقہ، لیکن مجھے یاد آتا ہے مستونگ ہی. تو بہرحال ایسی واقعہ پیش آیا، اور اس میں بھی ہم دسیوں زائرین جو ہے وہ یا تو شہید ہوئے یا زخمی ہوئے. تو اس پر وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب کا بیان آیا ہے کہ اگر اس طرح کے سفر پر جانا ہی تھا تو وزارت داخلہ کو اطلاع دینی چاہیے تھی، اور ہم ان کی حفاظت کے ذمہ داری لیتے اور ان کی حفاظت کے ہم انتظامات کرتے. یہ ان کا بیان اپنی جگہ، لیکن اب جو دو تین واقعات یہ ہوئے ہیں، مستونگ کا اور کراچی سے سرگودا جانے والی بس کا، یہ سارے جو واقعات ہوئے بسوں کے ساتھ ساتھ، آگے پیچھے کہا جا رہا ہے کہ لیویز اور سیکورٹی فورسز بھی چل رہی تھیں، ان کے رہتے ہوئے دہشت گردوں کی طرف سے اس طرح کا حملہ کیا معنی دیتا ہے اور کس بات کو ظاہر کرتا ہے آپ کے خیال میں؟
देखिए, मेरा ख्याल ये है कि अब इस तरह के जो हालात हमें नज़र आ रहे हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे भी जो इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं, उसमें थ्योरेटिकली एक चीज़ बिल्कुल वाजे हो रही है कि अब इस तरह के मामलात वो रिट ऑफ द गवर्नमेंट से निकलते जा रहे हैं। और ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि अब हुकूमतों के ये इख्तियार में ही नहीं रहा कि वो गुरबत को किस तरह कंट्रोल करें, वो बेचैनी को और इंस्टेबिलिटी को कैसे कंट्रोल करें, वो दहशतगर्दी को कैसे कंट्रोल करें। ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, इसके पाकिस्तान में असरात ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया में एक फैनमन ऐसा बनता जा रहा है कि हम देखते हैं अमेरिका के अंदर अगर प्रोटेस्ट हुआ है, या इंग्लैंड के अंदर प्रोटेस्ट हुआ है, जर्मनी में हुआ है, तो वहाँ पे भी मॉब जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हुआ, और ऐसे ऐसे वाक़यात हुए हैं कि हमें हैरत होती है कि वहाँ पर भी ये चीज़ें कंट्रोल नहीं हुई। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान का मामला है, यहाँ पर जो पीरियड हम देखते हैं 9/11 से पहले का था और बाद का, इसमें मैं बड़े एतमाद से ये कहता हूँ कि उस वक्त तक दहशतगर्दों को पेट्रोनेज या सरकारी सतह पर भी बड़ी हमायत मिलती थी। और उसकी वजह यह है कि जो जनरल ज़ियाउल हक के दौर में जिस अंदाज से सिस्टम बनाने की कोशिश की गई थी, उसकी वजह से हुकूमत के जो पॉलिसी साजी है, फैसला साजी है, उसके अंदर इस तरह की इंतहा पसंदी घुस गई और शामिल हो गई। और वहाँ पर जब इसका असर रसूख पहुँचा, तो जाहिर है कि रिट ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो बेअसर होकर रह गई। अब इसकी अगर मुहरकात को हमें देखना, तो मैं समझता हूँ बड़ी वाज़ह सी बात है, उसमें इस पिछले 20-30 सालों के दौरान जो अदम बर्दाश्त का एक कल्चर है, जिसमें टॉलरेंस बिल्कुल ख़त्म हुई है, वो पाकिस्तान के अंदर इतनी तेज़ी से फैला है कि हम देखते हैं कि किसी को कोई छोटा सा मसला होता है तो उसको ताकत के ज़रिए हल करने की बात की जाती है, इसलिए कि बग़ैर ताकत के वो मसाइल हल नहीं हो पाए इतने अरसे के अंदर। अब वो मजहबी लिहाज से हो, लिसानी लिहाज से हो, वो एथनिक बेसिस पे हो, कौमियती लिहाज से हो, या सियासी लिहाज से हो, हमें हर जगह पर ये अदम बर्दाश्त के कल्चर नज़र आ रहा है, और इसमें बड़ी तेज़ी से और भी इजाफा हो रहा है। और वजह उसकी ये है कि जब पीसफुली माइनर किस्म के इश्यूज रिजॉल्व नहीं होंगे, तो उसमें हम देखते हैं कि फिर ताकत का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पाकिस्तान में जुडिशरी पर भी आयद होती है। हम देखते हैं कि पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम के अंदर जो फॉल्ट हैं, उसकी वजह से पिछले हमने 30 सालों के दौरान देखा कि बहुत बड़े बड़े वाकयात हुए, लेकिन कभी आज तक कोई ऐसी लिस्ट वाज़े तौर पर सामने नहीं आई कि उनमें से जो लोग इन वाकयात में शामिल थे, जिम्मेदार थे। पहली बात है कि 1% लोग भी शायद उसमें से अरेस्ट नहीं हो पाए, और अगर 1% अरेस्ट मान भी लिया जाए, लोग अरेस्ट हुए, तो उनमें से कितने लोगों को सजा मिली या कितने लोगों का ट्रायल हुआ और उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया गया, बिल्कुल इसके भी कोई एदाद व शुमार नहीं मिल सकते। और ये सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक है कि लोग एक वाकया करते हैं, उसके बाद सिस्टम में अदालती ऐसे उसमें उसके नकायज से फ़ायदा उठाकर। मैं चंद दिन पहले कराची में पुलिस सिस्टम के ऊपर एक प्रोग्राम देख रहा था, तो उसमें उन्होंने वाज तौर पर बताया जी ये रजिस्टर है और इसके अंदर एक शख्स आया है और उसने 32 दफ़ा पहले आ चुके, इस दफ़ा 33वीं दफ़ा आया है, तो ये यानी वो दहशतगर्दी में शामिल था। इसी तरह के वाकयात हम देखते हैं कि वहाँ पर डकैती का बंदा था, वो 25 दफ़ा पहले आ चुका है, अब 26वीं दफ़ा आया है, तो ये शो करता है कि हमारा जो जुडिशल सिस्टम है उसमें भी नकायस है। अब ये जहाँ तक बात हम करते हैं कि लेवी फोर्सेस के होते हुए, गार्ड के होते हुए प्रोटेक्शन बसेस को नहीं मिली, तो मैं समझता हूँ कि उससे ज़्यादा हमें देखना ये होगा कि GHQ के अंदर जहाँ चारों तरफ एक हसार था सिक्योरिटी का, वो नहीं बच सके, जो मैरान बेस था, जो पिशावर एयरपोर्ट था, यहाँ जब वो सिक्योरिटी वाले काम नहीं कर सके, तो एक गाड़ी अगर मोबाइल गाड़ियों के साथ चल रही है, तो मैं नहीं समझता कि इस तरीके से ये कंट्रोल हो सकता है। इस पर बहुत रूट एक बहुत बुनियादी काम करने की ज़रूरत है, कि जो एक तो इंटेलिजेंस का सिस्टम तेज़ करने की ज़रूरत है, और जो सोशल लेवल पर ज़रूरत है, वो अदम बर्दाश्त का जो कल्चर है उसको ख़त्म करने के लिए ना सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल सतह पर कुछ इकदाम होने चाहिए।
बहुत शुक्रिया आपका। मैं फिर हाजिर हूँ, इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं क्वेटा से हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जनाब अहमद अली कोजा साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अहमद अली साहब, इन दिनों या यूँ कहा जाए कि पिछले कई महीनों से या चंद सालों या बरसों से क्वेटा को भी दहशतगर्दी का ख़ास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है, और जो आदाद व शुमार 2012 के आई हूँ उसमें ये कहा गया है कि कराची, क्वेटा और पेशावर में सबसे ज़्यादा टारगेट किलिंग और दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं। کوئٹہ مجموعی طور پر پاکستان اور خاص طور پر کوئٹہ ایک بڑا پرامن اور بہت ہی اچھا اور آپس میں مل جول کے حوالے سے بہت ہی منفرد شہر کہلاتا تھا، دیکھتے دیکھتے کوئٹہ کو کس کی نظر لگ گئی، اور نظر لگانے والوں کو اب تک پکڑا کیوں نہیں گیا، اور آہنی ہاتھوں سے ان کے گریبان پر ہاتھ کیوں نہیں ڈالا جا سکا؟
دیکھیے انفارچونیٹلی یہاں پہ ہم اس کو کوئی یہ کہ کس کی نظر لگ گئی ہے، میں اس کو یہ نہیں سمجھتا کہ کسی کی نظر لگ گئی ہے، بلکہ گزشتہ 35-40 سالوں سے ہمارے ریاستی اداروں نے عسکریت پسندی اور جہادی کلچر کو اپنا ایک ضرورت انہوں نے جانا ہے، یہ ہماری اپنی پیدا کردہ ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی یہاں پہ آپ کو جیش، لشکر یا سپاہ کے نام سے جو تنظیمیں ملیں گے، اس کا سب کا واسطہ پچھلے آگے جا کے یا پیچھے جا کے ہماری اپنی سرپرستی میں ان کے کیندر چل رہے تھے، اور تو آج ہم اس کو یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے تھے کہ گزشتہ چند مہینوں سے، لیکن کوئٹہ میں سیکٹیرین کے نام پہ، فرقواریت کے نام پر یہ کھیل گزشتہ 1999 سے شروع ہے کوئٹہ میں، شیعہ سنی کے نام پہ، یا خصوصاً یہاں پہ جو ہزارہ ٹرائب یا ہزارہ کمیونٹی کے جو لوگ ہیں، وہ 1999 سے اب تک ہمارے تقریباً 800 کے لگ بھگ لوگ شہید ہوئے ہیں، اور اسی طرح کافی لوگ مجروح بھی ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی کوئٹہ میں تو ایسے حالات ہیں کہ یہاں سے ہزاروں گھروں کے لوگ نقل مکانی پہ مجبور ہو چکے ہیں۔ آپ شاید اخبارات میں، ٹی وی چینل میں سن بھی چکے ہوں گے کہ کوئٹہ سے جو لوگ آسٹریلیا کی طرف جا رہے ہیں، یہاں سے انڈونیشیا میں اتنی ہی تعداد میں، تقریباً 700-800 کی تعداد میں لوگ تو سمندر کی نظر ہو چکا ہے، وہاں پہ ڈوب چکے ہیں، کشتیاں وہاں پہ ڈوب چکی ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ کوئٹہ میں دو طرح کے خون خراب ہے، ایک تو وہ جو سیپریٹسٹ اپنے کو کہتے ہیں، جو لوگ پہاڑوں پہ ہیں، جن کا ریاست کے ساتھ جو وہ کہتے ہیں کہ ہماری جنگ ہے، ہم اپنا آزادی لے وہ کہتے ہیں، اس حوالے سے یہاں پہ خون خراب ہے، دونوں طرف سے لوگ ایک دوسرے کو مارے۔ دوسری طرف یہاں پہ ایک طرفہ جنگ، یعنی اگر آپ سیکٹیرین کو دیکھ لیں، اگر پنجاب یا کراچی میں، تو دونوں طرف سے ہوتے ہیں، تو لوگ ایک تنظیم کے لوگ دوسرے تنظیم کے لوگ کو مارتے ہیں، یا مسلک کے حوالے سے ایک دوسرے کو مارتے ہیں، لیکن کوئٹہ میں خصوصاً جو ہزارہ، جس کے اسٹرکچر، چہرہ، زبان، ہر حوالے سے، تو خصوصاً ہزارہ کمیونٹی یہاں پہ ٹارگیٹ، یک طرفہ ٹارگیٹ کلنگ اس کی ہو رہی ہے۔ یہاں پہ کوئی ایسی یہ بھی نہیں ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے جس طرح یہ لوگ ایک دوسرے سے بدلہ لیتے ہیں، یہاں پہ یہ بھی نہیں ہے، خالصتاً یک طرفہ کاروائیاں ہو رہی ہے۔ ہزارہ جو کمیونٹی، اس کے لیے کوئٹہ کے مختلف علاقے نو گو ایریا بن چکا ہے، ہمارے اسٹوڈنٹس تعلیمی اداروں میں نہیں جا سکتے۔ یہی اسی طرح 5-6 مہینہ پہلے جو آئی ٹی یونیورسٹی میں، یہاں پہ ڈیوٹمس میں، بلوچستان جو آئی ٹی یونیورسٹی یہاں پہ، وہاں پہ بس پہ حملہ کیا گیا، جس میں تقریباً 70 کے قریب اسٹوڈنٹ، جس میں بچیاں بھی شامل تھی، اس میں زخمی ہوئے، اور اسی طرح 9-10 کے قریب لوگ شہید ہوئے۔ تو یہ صورتحال میرے خیال میں ہمارے جو سابقہ، جو ہماری اداروں کی
احمد علی صاحب، اب جبکہ کوئٹہ میں اتنے تواتر کے ساتھ اور شدت کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ آپ لوگوں نے مسلسل اس طرح کے واقعات کو روکنے کے مطالبے بھی کیے، اور حکومتی عہدیداروں اور اہلکاروں سے ملاقاتیں بھی آپ لوگوں نے کی، تو کیا وجہ ہے کہ اس میں کمی نہیں آ سکی؟ اور بیانات جو آ رہے ہیں حکومتی عہدیداروں کی طرف سے، وہ یہ کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کوئٹہ کو پورا امن بنایا جائے، کوئٹہ سے لے کے اسلام آباد تک سبھی لوگوں کا یہی کہنا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ یہ جو واقعات ہیں اس میں کمی نہیں آ سکی؟
دیکھیے، اسی لیے تو میرے خیال میں بلوچستان حکومت کو پاکستان کے سپریم کورٹ نے بھی ایک فیل حکومت قرار دیا، تو ایک فیل حکومت سے یقیناً آپ صحیح کہہ رہے کہ ہم نے اس حوالے سے پرامن احتجاج دنیا بھر میں ہم نے کی، نہ صرف پاکستان میں، نہ صرف اس صوبے میں، بلکہ ہم یہاں سے اسلام آباد تک گئے، سب سے بات بھی ہو چکی ہے، پوری دنیا میں ہزارہ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے انہوں نے اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کرایا، لیکن یہاں پہ ہم نے تو صوبائی حکومت سے کسی قسم کا مطالبہ کرنا بھی چھوڑ دیا ہے، تو یہاں فضول ہے میرے خیال میں، یہاں پہ بالکل یہاں پہ حکومتی ریٹ ہی نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں وفاقی حکومت کی بھی عدم دلچسپی کی وجہ سے جو ہمارے ادارے، جو انٹیلیجنس ہمارے ادارے ہیں، وہ تو کہہ رہے کہ ہمارے سیکٹیرین جو یہاں پہ وائلنس ہے کوئٹہ میں، وہ کہتے ہیں تو ہماری ترجیحات میں شامل نہیں ہے، ہمارے ترجیحات میں تو بی ایل اے شامل ہے، ہمارے ترجیحات میں القاعدہ طالبان شامل ہے، لیکن یہ اس کو ترجیح ہی نہیں دے رہے، تو اس صورتحال میں جب حکومت اس پہ سیریس ہی نہیں ہے, نہ وفاق اس پہ سیریس ہے, نہ انٹیلیجنس ادارے ہمارے یہاں پہ وہ ہے سیریس ہے, تو اس حوالے سے میرے خیال میں کوئی سنجیدہ نہیں ہے اس مسئلے کو روکنے میں.
بہت شکریہ آپ کا, میں پھر حاضر ہوں گا احمد علی صاحب.
آپ تنظیمیں ہیں جو نام بدل کے آئے دن ان کے تین تین اخبارات میں روزانہ تین تین بیانات لگتے ہیں ان کے اخبارات میں, ایک نفرت کی فضا یہاں پہ پیدا کی جا رہی ہے.
احمد علی صاحب میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں, ٹیلی فون لائن پر موجود رہیے گا. ڈاکٹر اندرابی صاحب, یہ آپ نے سنا کہ حکومت یہ کہتی ہے کہ ہماری ترجیحات میں القاعدہ اور طالبان اور دیگر جو دہشت گرد تنظیمیں وہ ہیں, اس طرح کے واقعات کی روک تھام ہماری ترجیحات میں نہیں, یعنی ہوں گی یقیناً, لیکن ان کے سامنے یہ مسائل یعنی القاعدہ اور طالبان کے مسائل جو ہیں وہ زیادہ اہمیت رکھتے ہیں اور زیادہ سنگین نوعیت کے ہیں. لیکن جب دیکھا جاتا ہے کہ کوئٹہ ہو یا گلگت بلتستان ہو کراچی, اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں اور خاص طور پر شیعہ مسلمانوں کے خلاف, تو اس میں لشکر جھنگوی, کلعدم تحریک طالبان پاکستان اور ان سے وابستہ جو گروپ ہیں وہ کھلے عام ذمہ داری لیتے ہیں. حکومت ایک طرف کہتی ہے کہ ہماری ترجیحات طالبان اور القاعدہ جیسے گروہوں سے نمٹنا ہے, تو یہی گروہ تو ذمہ داری لیتے ہیں, تو کیوں نہیں نمٹا جاتا اس طرح کے واقعات کے تدارک کے لیے؟
جی, نمٹنا تو دور کی بات ہے. آپ دیکھیں نا, ابھی تک وہاں اتنے واقعات ہوئے, ابھی تک ایسا نہیں ہوا کہ حکومت نے کچھ لوگوں کو سامنے لایا ہو اور آئیڈینٹیفائی کیا ہو کہ یہ ان لوگوں نے کیا. ابھی تک تو وہاں جو بحث ہوتی ہے اس پہ, جو وہاں پہ نیریٹو بنا ہے, وہ بہت ہی یعنی اس میں بہت ہی کنفیوژن اور اس میں وہ بہت ہی غلط انداز پہ چل رہا ہے. اس میں تو پہلے اون ہی نہیں کرتے. کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہے, یہ باقی ممالک ہے, امریکہ کروا رہا ہے. یعنی وہاں کسی پہ ابھی انگلی رکھی ہی نہیں جا رہی ہے کہ اس نے کیا ہے یہ. اب جو آدمی خود کچھ بمبار ہوتا ہے یا جو آدمی بم ڈیٹونیٹ کرتا ہے, وہ تو محض ایجنٹ ہے. اس کی نشاندہی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ ہے کہ یہ کون کروا رہا ہے, اس کے پیچھے کون ہے, اور اس کے پیچھے امریکہ اور باقی لوگ ہی نہیں ہیں, ان کا ایک وائڈر ایجنڈا ہوگا, وہ الگ بات ہے. لیکن اس کے پیچھے جو ابھی بات چل رہی تھی, جو وہاں پہ آدمی برداشت اور نفرت کی فضا پیدا کی گئی ہے اور کی جا رہی ہے, اور وہ ایسے لوگ, ایسے مدارس, ایسے سو کالڈ جو علماء یعنی مذہبی لوگ جو آتے ہیں, وہ تو برملا ان چیزوں کا اظہار بھی کرتے ہیں. یعنی وہ اس چیز وہ ایسی فضا تیار کرتے ہیں کہ جس میں اگر کوئی خود کش بمبار ہائر کرنا چاہیے, اس کو کرایہ پہ لینا چاہے, تو اس کا ذہن انہی چیزوں سے بنا ہوا ہوتا ہے آلریڈی, اور وہ ذہن جو بنانے والے ہیں ان کی نشاندہی ضروری ہے, ان سے نمٹنا ضروری ہے. میرا تو یہ سمجھنا ہے, اور یہ بات پہلے بھی آ گئی ہے, کہ وہاں کا نظام بالکل فیل ہوا ہے اس چیز کو قابو کرنے میں, بالکل فیل ہوا ہے. نظام سے مراد وہاں کی حکومت بھی اور سارا زی اقتدار ٹولا, سارے ادارے. اس لیے کہ حکومت ہی نہیں, ساری ریاست کئی اداروں سے بنتی ہے. تو یہ سارا نظام جو اس وقت چل رہا ہے پاکستان کا, اس نے اس چیز کو قابو میں نہیں کیا ہے, اور ہم اس سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے ایک ایگزسٹینشل تھرٹ ہے, پاکستان کے وجود کو اس سے خطرہ لاحق ہے. تو لہذا یہ اس میں کوئی حیرانگی نہیں ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں القاعدہ اور طالبان ہماری ترجیحات ہیں, لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے, کسی سے بھی نمٹا نہیں جا رہا ہے. یہ تو بس کہنے کی بات ہے.
بہت شکریہ آپ کا, میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں. بہت شکریہ ڈاکٹر قندیل صاحب. ابھی جب بشیر بلور صاحب کا قتل ہوا, تو اس کے بعد پاکستان کی کم و بیش سبھی سیاسی جماعتوں اور پارٹیوں نے یہ کہا کہ اب سب کو دہشت گردی کے خلاف متحد ہونا چاہیے, اور اے این پی نے خاص طور پر کہا کہ ہم پورے ملک میں اور مختلف جماعتوں سے مل بیٹھ کر اس سلسلے میں بات چیت کریں گے. تو کیا اب وقت آ گیا ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اور خاص طور پر مذہبی جماعتیں سب مل کر اس طرح کے مسائل کا تدارک کرنے کے لیے کوئی ٹھوس حکمت عملی وضع کرنے والی, ایسے کچھ آثار اسلام آباد کے گلیاروں میں نظر آ رہے ہیں؟
बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जहाँ तक सियासी जमातों का मामला है तो सियासी जमातें, तकरीबन तमाम की तमाम सियासी जमातें इस सिचुएशन से सफ़र कर रही हैं। इसमें पीपल्स पार्टी की कायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इसी दहशतगर्दी का निशाना बनी, खुद काजी हुसैन अहमद या जमात इस्लामी के लोगों पर इस तरह के हमले हुए, इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान पर हमला हुआ। यानी कोई भी हम ANP को देखते हैं, जहाँ पे भी हम सियासी जमातों के अंदर जाके अगर देखें तो सब जमातों के अंदर लोग टारगेट हुए हैं। और ये एक कमिटमेंट सियासी जमातों के अंदर ज़रूर पाई जाती है कि दहशतगर्दी को कंट्रोल किया जाए। लेकिन इसमें जो इश्यूज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो ये हैं कि देखिए, जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान को हम हमेशा कहते हैं कि इस्लाम के नाम पर बना और इस्लाम के नाम पर ये वतन हासिल किया गया। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा पाकिस्तान मूवमेंट के अंदर लगाया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें नज़र ये आता है कि उस वक्त की जो मजहबी तंजीम, मजहबी जमातें थी, उन्होंने पाकिस्तान के बनने की मुखालफत की थी। उसके पीछे कुछ पोलिटिकल इशूज़ भी थे, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें थी कि जो हम देखते हैं कि पाकिस्तान बनने के बाद भी उन जमातों के कुछ लोग तो कन्विंस हो गए, उन्होंने पाकिस्तान का वजूद मान लिया और पाकिस्तान के पोलिटिकल प्रोसेस में शामिल हो गए। लेकिन एक खास सोच जो थी, उसमें से एक खास तबका जो था, उन्होंने उस वक्त से लेकर आज तक यहाँ के सिस्टम को माना ही नहीं। और वो अपनी एक खास नजरिया है जो पूरे पाकिस्तान के अवाम के ऊपर ठोंसना चाहते हैं और मुसल्लत करना चाहते हैं। अब ये जो मैंने जैसे जिक्र किया कि सोवियत इन्वेजन जो था अफगानिस्तान के ऊपर, उसके बाद 9/11 था, इन वाक़यात ने उसी टोले को, उसी ग्रोह को ये ज़्यादा हौसला दिया कि वो अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए उनको ऐसी सपोर्ट दी गई। और कुछ इस्लाम दुश्मन ताकतों ने उनको ऐसा सपोर्ट किया कि वो पाकिस्तान के अंदर अपने एजेंडे को अमली जामा पहनाएं। तो मैं ये समझता हूँ कि उस खास टोले को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। और आइडेंटिफाई करने के बाद बड़ा क्लियर सी बात है कि पाकिस्तान की सारी सियासी जमातों के अंदर ये इत्तेफाक मौजूद अगर है तो उसकी बुनियाद पर उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए। मैं समझता हूँ कि अभी बशीर बलोर के जो वाक़या हुआ उनकी कत्ल के बाद, असफ़न यार वली जो उनके लीडर हैं, उन्होंने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात की कि जब ड्रोन अटैक होता है और उसकी तो पाकिस्तान की मजहबी सियासी जमातों की तरफ से बड़ी सख्त मजम्मत आती है, लेकिन जब इस तरह का कोई वाकया होता है कि किसी लीडर को मार दिया जाता है, किसी इमाम बारगाह में धमाका हो जाता है या किसी मस्जिद में धमाका हो जाता है, तो फिर वही ज़बानें जो ड्रोन अटैक के ख़िलाफ़ तो बोलती हैं लेकिन वहाँ पर गुंग हो जाती हैं और इन चीज़ों की मुखालफत नहीं करती। अब ये आइडेंटिफाई किया जाए कि इन वाकयात में कौन से ग्रुप हैं जो न सिर्फ ये कि मजम्मत नहीं करते बल्कि किसी हद तक इसकी हौसला अफजाई भी करते हैं ऐसे वाकयात की, उनको आइडेंटिफाई करके पाकिस्तान का जो सियासी एनवायरनमेंट है उनको अगर अलग थलग कर दिया जाए और अगर वो राह रास पर नहीं आते तो एलिमिनेट करने के लिए उनको खुद जो जुडिशल सिस्टम है इसके अंदर लाया जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये मसाइल हल हो सकते हैं। अदरवाइज मैं समझता हूँ कि पोलिटिकल पार्टीज अगर बिखरी रही इस इशू के अंदर तो सब अलग अलग मार खाते रहेंगे।
जी बहुत शुक्रिया वक्त रहा, मैं फिर हाजिर हूँगा, आप मौजूद रहेगा स्टूडियो में। अहमद अली साहब, आप देखें कि जैसा कि अभी डॉक्टर कंजिल अब्बास साहब ने कहा कि बाज़ मजहबी जमातें ऐसी हैं जो इस तरह के वाक़यात की मजम्मत नहीं करती, हाँ ड्रोन हमला होता है तो उसकी मजम्मत करती हैं। देखा यह भी गया है कि बाज़ हलके पाकिस्तान में ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि तालिबान नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन ख़ुद तालिबान के जो कायद हैं, लीडरान हैं, वो क्या कहते हैं, वीडियो के ज़रिए मंजर आम पर सामने आते हैं। अभी जैसा कि हकीमुल्ला महसूद और उन जैसे दीगर लीडरान मंजर आम पर आए, वो तो कहते हैं कि हमारा वजूद है, लेकिन बाज़ हल्के ये कहते हैं कि ना, तालिबान का कोई वजूद ही नहीं है और ये हमले कोई और कर रहा है, जबकि तालिबान कहते हैं कि ये हमले मैंने किए हैं, ये अटैक मैंने किया, वो ज़िम्मेदारी भी कबूल करते हैं। तो तालिबान का कहना है कि हम ज़िम्मेदार हैं और बाज़ लोग ये कहते हैं कि तालिबान नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो ये जो दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो ये कौन लोग हैं जो ये कहते हैं कि तालिबान नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, वो किस तरह का नर्म गोशा रखते हैं इस तरह के अनासर के ताल्लुक से? अगरचे हमारे साथ उन्होंने इतला दी है कि अहमद अली कोज़ार साहब से हमारा टेलीफोनी रबता नहीं है, तो अगर अंद्राबी साहब ने हमारा ये सवाल सुना हो तो मैं उनसे इसका जवाब जानना चाहूँगा।
जी जी, मैंने आपका सवाल शायद पूरा नहीं सुना, लेकिन मेन जो लुबिल बाब है वो मुझ तक पहुंचा।
जी
पहले पहले आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन बाद में आवाज़ आ गई।
जी
तो हाँ, ये असल में देखने की बात है कि जो जो लोग बिल्कुल इसका इनकार ही करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई अंदरूनी इसकी वजह है, कोई अंदरूनी एजेंसी है, कोई अंदरूनी ऐसे लोग हैं जो इसकी पुष्ट पनाही कर रहे हैं, और वो बिल्कुल कह रहे हैं कि यह सारा कुछ बाहर से आ रहा है, तो ये असल में इनके इनके हिमायती लोग हैं, ये असल में वो लोग हैं जो इनके साथ निमटना नहीं चाहते। लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि अभी जो बशीर बिलोर का भी वाका हुआ और सारी सियासी जमातें लगता है कि वो इस पे उनका कंसेंसस है इससे कि वो सब इससे सफ़र करती हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो इसके खिलाफ कोई मौसर इकदाम उठाने की काबिलियत या विल रखते हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये जो एक फिनोमिनन है दहशतगर्दी का और साफ टेररिज्म का है ये, लेकिन अगर आप इसका इर्तिका देखें, जैसा कि अभी हमने कुछ बात की थी, तो अपने इर्तिकाई अंदाज में जिस तरह ये ग्रो हुई है,
बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया अंदराबी साहब, हमारा वक्त खत्म हो चुका। मैं चाहता हूँ इतला दी, हम माजरा चाहते हैं कि आपकी बात हमने दरमियान से काटी। नाज़रीन, आपने हमारे मौजूद मेहमानों की गुफ्तगू सुनी और कहने के लिए कुछ नहीं रह गया वक्त। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।